أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک اور بلندتر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورہ مبارکہ انفال کی آیت کل بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اور آج بھی اسی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. بجائے خود یہ آیت مکمل ایک سورہ ہے، ایک مکمل مضمون ہے جو بجائے خود بہت تہ در تہ مضمون ہے جو اس ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے. خطاب الہی مؤمنین سے ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. بجائے خود لفظ فرقان بہت بحث طلب ہے. قرآن مجید کے ایک ناموں میں سے، مختلف ناموں میں سے بھی ایک نام فرقان ہے. قرآن فرقان بھی ہیں. جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کا بھی ایک لقب فرقان ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب فرقان ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے القاب میں سے ایک لقب فرقان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ایک اعتبار سے ہر نبی کا وصف یہ ہے کہ وہ فرقان ہے. ہر وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کتاب کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ فرقان ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر شخص اور اس کی طرف سے نازل ہونے والا ہر کلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، صدق و کذب کے درمیان فرق کرنے والا ہے. فرق کرنے والا فرقان کہلاتا ہے. اور اس اعتبار سے کتنا بڑا وعدہ ہے یہ پروردگار کا کہ اگر تم ہمارا لحاظ رکھو گے تو ہم تمہارے لیے فرقان قرار دیں گے. یہ فرقان ہر فرد کی ضرورت ہے. کل بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، ضرورت ہے ہماری صبح سے شام تک معاملات زندگی میں ہمیں اس فرق کو محسوس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. کوئی شخص آفس میں بیٹھا ہوا ہے اپنی میز پر اور اسے مختلف مسائل پہ غور کرنا ہے، اس کو فرقان کی ضرورت ہے. کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، اسے کاروبار میں مشتریوں کا سامنا ہے، اسے فرقان کی ضرورت ہے. کسی کو قرض دینا ہے، قرض نہیں دینا ہے، فرقان کی ضرورت ہے. کسی سے وعدہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، فرقان کی ضرورت ہے. زندگی کے ہر مسئلے میں فرقان کی ضرورت ہے. پروردگار وعدہ کر رہا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اگر اللہ کا خوف رکھو گے، اللہ کا لحاظ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. یہ فرقان کلام الہی فرقان ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ذوات مقدسہ وہ خود فرقان ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے. لیکن ایک اور بات ہے، ذکر علی ابن ابی طالب خود فرقان ہے. اب وہ تو خیر بہت مشہور بات ہے، ہر ذاکر اور ہر مومن جانتا ہے کہ ذکر علی ایک خاص اعتبار سے تو فرقان ہی ہے. اگر بزم میں یہ پہچاننا ہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو فرقان کیا ہے ہمارے پاس؟ بڑے سے بڑا مجمع ہو، بڑے سے بڑا مجمع ہو، ہمیں یہ جاننا ہو کہ اس مجمع میں مومن کون کون ہے اور منافق کون کون ہے، آپ صرف ذکر علی چھیڑ دیجئے، یہ ذکر فرقان، یہ ذکر مبارک فرقان ہے، یہ ذکر مبارک خود فرقان ہے کہ فرق فوراً واضح ہو جاتا ہے، چہرے بولنے لگتے ہیں. زبان چاہے خاموش رہے، چہرے بولنے لگتے ہیں، چہرے کے رنگ اڑ اڑ کے پکارنے لگتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. کسی کا چہرہ دمکنے لگتا ہے اور کسی کا چہرہ ایسا بے رونق ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی. علی کا ذکر فرقان ہے، علی کی محبت فرقان ہے. علی ابن ابی طالب کی محبت اگر دل میں ہو تو یہ محبت خود خالق فرقان ہے، اس محبت سے فرقان جنم لیتی ہے. ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی فراست، ایک ایسی عقل وجود میں آتی ہے کہ جو حق و باطل میں فرق کرتی. اور غالباً اسی لیے قرآن مجید میں ان کی محبت واجب قرار دی گئی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ مودت محبت. اس ولائی اور حبی تمہید کے ساتھ کل جس علمی بحث کا آغاز کیا ہے کچھ اسے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. میں نے گزارش کی کہ ذکر علی سے متعلق مجلسیں ہیں یہ, اس لیے ان مجلسوں میں علم اور علمیات سے متعلق لازمی طور پر گفتگو ہونی چاہیے. اور گزشتہ شب سے جو میں نے گفتگو شروع کی ہے وہ گفتگو یقین فرمائیں کہ ابھی اہل علم کے درمیان بھی عام نہیں ہے, جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ کہلاتا ہے, جو اکیڈمیشنز کہلاتے ہیں, ان میں بھی یہ گفتگو اتنی عام نہیں ہے اور ابھی کسی خاص نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں. خاصا ابہام ہے اس مسئلے میں, یعنی میں تحقیق کے بعد گزارش کر رہا ہوں, تعلی نہیں کر رہا ہوں شاعرانہ. جو اس وقت انٹرنیشنل سیناریو ہے ایجوکیشن کا اور اکیڈمیشنز کی جو بزم ہے اس میں بھی یہ بحث, یہ سوال اتنا عام نہیں ہے, اور جب سوال ہی عام نہیں ہے تو اس کے پھر جوابات پہ کتنا غور کیا گیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ علم جس چیز کا نام ہے, نالج جسے آپ کہتے ہیں, یہ ایک وجودی حقیقت ہے, ایک ایگزسٹنٹ ریئلٹی ہے, ایک وصف ہے, ایک وجود ہے. اور اگر یہ ایک موجود ہے, ایک وجود ہے, تو پھر اس کا بھی پیمائش کا کوئی پیمانہ ہوگا. اگرچہ خود اس کلیے پر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ہر چیز جو وجود رکھتی ہے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے, ظاہر ہے کہ جواب اس کا مطلقاً اس بات میں نہیں ہوگا. لیکن بہرحال علم کے بارے میں یہ سوال ہے, جیسے میں نے مثال دی تھی کل بھی کہ اگر ہمارے جسم میں حرارت ہے تو اس حرارت کی بھی ایک پیمائش ہے. ڈاکٹر حضرات کے یہاں آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب آپ کو تو بہت بخار ہے. تو بہت بخار ہے, کتنا بخار ہے, 99 ہے, 100 ہے, اس سے زیادہ ہے, اس سے کم ہے, ایک پیمائش ہے. جس طرح جسم میں موجود حرارت کی پیمائش ہے, اسی طرح کسی فرد بشر کے اندر موجود علم کی پیمائش کا بھی کوئی معیار ہے؟ سوال بہت مشکل ہے, بہت مشکل سوال ہے. اور میرا ادعا یہ ہے ناچیز سا کہ اس زمان و مکان کے حصار میں یقیناً علم کی پیمائش کا بھی ایک معیار ہے, اور وہ معیار جو بعض اکیڈمیشنز نے پیش کیا ہے کہ مومنٹ کو ایک معیار قرار دیا ہے, مومنٹ کو ایک یونٹ قرار دیا ہے, مومنٹ, اسے ظاہر ہے کہ میں قبول نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ پرسپشن کی یونٹ ہے, نالج کی یونٹ نہیں ہے. پرسپشن اور نالج میں بہت فرق ہے. جسے آپ ٹرو نالج کہتے ہیں, پیور نالج کہتے ہیں, اس میں اور پرسپشن میں بہت فاصلہ ہے. کبھی کبھی ہمارا پرسپشن کچھ اور ہوتا ہے اور ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے پرسپشن کی یونٹ اگر مومنٹ ہے تو اسے نالج کی یونٹ قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر نالج کی یونٹ کیا ہوگی؟ میں نے گزارش کی کہ نالج کی یونٹ ایک پرفیکٹ لاجیکل اسٹیٹمنٹ, एक सिंगल, एक लॉजिकल परफेक्ट लॉजिकल प्रोपोजिशन, वो जो है वो नॉलेज की एक यूनिट है। अलबत्ता इन यूनिट्स में और उन यूनिट्स में बहुत फर्क है जिसे आप जमीन पैमाइश करते हैं, जमान की पैमाइश करते हैं। एक लम्हे के बतन से दूसरा लम्हा वजूद में नहीं आ सकता, एक जर्रे के बतन से दूसरा जर्रा वजूद में नहीं आ सकता, लेकिन एक मंतकी कजिए के बतन से दूसरे बहुत से मंतकी कजाया वजूद में आ सकते हैं। मैं कभी कभी आप हजरात पे अपने सामईन पे नाज करता हूं कि ये ऐसी मुश्किल बहसें हैं, इतनी आसान बहसें नहीं हैं ये। और जब आप हजरात वाह वाह सुभान अल्लाह करते हैं तो और दिल की कली खिल जाती है और ये एहसास होता है कि बात समझ ही गई। कहीं पर एक मीटर जमीन हो, ये एक मीटर जमीन खुद ब खुद दो मीटर नहीं बन सकती, मुमकिन ही नहीं है, उसमें सलाहियत नहीं है, उसकी माहियत में ये बात नहीं है कि मालूम है एक मीटर जमीन ली थी, 100 बरस के बाद वो एक मीटर जमीन 2 मीटर हो गई, मुमकिन नहीं। एक गज कपड़ा लिया था और 100 बरस के बाद वो 200 गज हो गया, ये मुमकिन नहीं है। पुराना हो के वो कपड़ा धज्जियों में बिखर के ख़त्म तो हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। और अगर ज़मीन भी आज़ाद छोड़ दी जाए तो वो घट तो सकती है, बढ़ नहीं सकती। फ़र्क यही है मादी हकीकतों में और इल्म में। इल्म में और मादी हकीकतों में यही फ़र्क है, पैमाइश का फ़र्क यह है। पैमाइश के काबिल तो मैं कह रहा हूँ कि इल्म है, मगर दूसरी हकीकतें वो हैं कि पैमाइश की जाती है उनकी, लेकिन उनके अंदर खुद पुरबरकत हो जाने की सलाहियत नहीं है। ये मुमकिन है आपने एक मीटर ज़मीन ख़रीदी हो और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी कीमत बढ़ जाए, उसे आप बेच दें, उसी कीमत से आप 2 मीटर 10 मीटर ज़मीन ख़रीद लें, तो आप ये मजाजन कहेंगे कि वो 1 मीटर ज़मीन 10 मीटर में बदल गई, हकीकतन नहीं कह सकते। वो मजाज है, हकीकत नहीं है। लेकिन इल्म के बाब में ये हकीकत है कि अगर एक हकीकी कज़िया मालूम हो जाए तो उसके बतन से न जाने कितने और कजाया पैदा हो जाते हैं। और अगर यह बात समझ में आ जाए तो फिर उस रिवायत में किसी शक की गुंजाइश नहीं होगी कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम ये फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, मेरे भाई रसूल अरबी ने मुझे 1000 अबवाब इल्म तालीम किए और मैंने हर बाब से 1000 इल्म खोले। जो है अब जाहिर सी बात है कि मेरा शिकवा अपनी जगह है कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। कल बहुत समेटते समेटते भी गुफ्तगू बहुत तवील हो गई थी, लेकिन बहरहाल अब एक बात कहिए तो इसको जो बुजुर्ग जहानतें हैं यहां पे वो तो फौरन बात समझ गए, लेकिन जो बच्चे हैं नौजवान हैं उनको समझने के लिए कुछ छोटी छोटी मिसालें, बिल्कुल बचकाना मिसालें देनी ज़रूरी होती हैं। اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو ایک قضیہ ایک اسٹیٹمنٹ کہ فلاں صاحب وہ شخص پاکستانی ہے, بس اتنی سی بات, وہ شخص پاکستانی, کوئی شخص اسے واقف ہو یا واقف نہ ہو, کسی کو بتایا گیا کہ یقینی طور پر وہ شخص پاکستانی, اس ایک اگر اس کے اندر ذہانت ہے, اس کے اندر کنجکاوی ہے, اس کے اندر اگر جستجو کی صفت ہے, اگر اس کے اندر تجسس ہے, اگر اس کو ذہانت کی دولت بیدار نصیب ہے, تو بس وہ ایک قضیہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ شخص پاکستانی ہے تو فوراً اس ایک قضیے کے بطن سے نکلنے لگیں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ پاکستانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان سے ضرور واقف ہوگا. کہنے والے نے تو یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, کہنے والے نے کہا کہ وہ پاکستانی ہے, اس نے سمجھ لیا کہ وہ پنجابی ضرور جانتا ہوگا یا سندھی ضرور جانتا ہوگا یا پشتو ضرور جانتا ہوگا یا اردو ضرور جانتا ہوگا, اس کا رنگ یقیناً گندمی ہوگا اور اگر خوب گورا بھی ہوگا تو کم سے کم انگریزوں جیسا بے نمک نہیں ہوگا. اس کے نقشے میں نمک ضرور ہوگا. نتیجے نکلنے لگے, ایک چیز معلوم ہوئی کہ وہ پاکستانی ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اردو جانتا ہوگا یا پنجابی جانتا ہوگا, اس کا رنگ کیسا ہوگا, اس کی عادتیں کیسی ہوں گی, یقیناً وہ ایک دوسرے پر آپس میں شک کرنے والا ضرور ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور خاص پاکستانی حضرات ناراض نہ ہوں, یہ پاکستان اور ہندوستانی جو سب کنٹیننٹ کہلاتا ہے نا, اس کے بارے میں ایک خصوصیت خواجہ نصیر الدین طوسی بیان کر گئے ہیں. خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے فلسفی تھے, میتھمیٹیشین تھے, فقیہ تھے, اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے روئے زمین پر غالباً سب سے پہلی اسپیس اسٹڈی کے لیے آبزرویٹری قائم کی تھی, اور جتنی یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا اور امریکانا وغیرہ وغیرہ, اس سب میں ان کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے. بہت سے علوم کے وہ بانی ہیں اور بہت سے علوم کے وہ شارح ہیں, اور ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ وہ علم اخلاق و علم عرفان میں بھی ید طولا رکھتے تھے, طویل الباع ان کی صفت. علم عرفان میں بھی راسخ تھے اور علم اخلاق میں بھی کامل, بلکہ ایک معلم اخلاق کی حیثیت رکھتے تھے. ان کی کتاب علم اخلاق میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں, لیکن ایک کتاب جو اخلاق ناصری کے نام سے انہوں نے فارسی میں لکھی تھی, اس کا انگریزی ترجمہ بھی ایک انگریز نے نصیرین ایتھکس کے نام سے کیا ہے, جو بہت ہی کلاسیکل ٹرانسلیشنز میں شمار ہوتا ہے. جو انگریزی دہ حضرات ہیں وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے بہت ضخیم کتاب ہے, اس کتاب میں ایک چیپٹر لکھا ہے کہ جس طرح ایک انڈیویجول میں, ایک فرد میں, ایک انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں. علم اخلاق نام اس علم کا ہے کہ کس طریقے سے خوبیوں کو پروان چڑھایا جائے اور کمزوریوں کو دور کیا جائے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک انڈیویجول کے صفات اور خصوصیات ڈسکس ہوتے ہیں, اور اسی طرح انہوں نے نیشنز کی خصوصیات ڈسکس کی ہیں کہ کس قوم میں کیا اچھائیاں ہوتی ہیں بحیثیت مجموعی اور کیا کمزوریاں ہوتی ہیں. مثلا عربوں میں کیا خصوصیتیں اچھی ہیں, کیا ان میں فی الجملہ کمزوری پائی جاتی, اہل فارس میں, عجم میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں, ترکوں میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں, رومیوں میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں. اس میں انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں. ذہانت کی تعریف کی ہے. ہندوستان پاکستان کے لوگ انڈین سب کانٹیننٹ یا پاکین سب کانٹیننٹ کو ناراض ہو جائے کہ آپ انڈین ہی کیوں کہتے ہیں, تو پاکین کہہ لیجئے. یہ سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں لوگوں میں ذہانت ہوتی ہے, آرٹ کا سینس شعور بہت اچھا ہے, بالیدہ ہے. بہت سی خوبیاں گنائی ہیں, ایک اس میں جو چند خامیاں گنائی ہیں اس میں ایک خامیاں, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات بہت لگاتے ہیں. عجیب و غریب خصوصیت ہے, غور کیجئے گا. انشاءاللہ آپ سب اس عیب سے بری ہوں گے, لیکن اس چیز کو ڈسکس کیجئے گا اور اسے اپنے معاشرے سے مٹانے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ بیچ میں آ گئی تھی, ود ان بریکٹس یہ گفتگو آ گئی تھی, کیونکہ کچھ اخلاقی نکات بھی تو ڈسکس ہونے چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک چیز معلوم ہو جائے کہ وہ شخص پاکستانی ہے, تو ہمیں اس ایک قضیے کو جیسے ہی معلوم ہو وہ شخص پاکستانی ہے, تو دوسرا قضیہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ پاکستانی زبانوں میں سے کوئی زبان ضرور جانتا ہوگا, ممکن ہے ایک سے زیادہ زبانیں جانتا ہو, ممکن ہے. اور یہ شخص کم سے کم اس نے نواز شریف کا نام ضرور سنا ہوگا, کم سے کم یہ عمران خان سے ضرور واقف ہوگا, ہے نا. یعنی ایک قضیہ معلوم ہوا اور ہم نے اس کے بعد اس ایک قضیے سے بہت سے قضایا معلوم کرنے شروع کر دیے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. کسی کے بارے میں کہا جائے وہ عرب ہے, تو فوراً اس ایک قضیے کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا خود بخود کہ وہ عربی زبان ضرور بولتا ہوگا, جانتا ہوگا, اس نے لفظ قرآن ضرور سنا ہوگا, اور اسی طرح. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک پرفیکٹ پروپوزیشن معلوم ہو جائے, اگر ایک پرفیکٹ لاجیکل اسٹیٹمنٹ, ایک سنگل اسٹیٹمنٹ, ایک سینٹنس معلوم ہو جائے, تو اس کے بطن سے فوراً دوسرے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں. بس گفتگو کو روکوں اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بچکانا مثال, چھوٹی سی مثال, اب ایک جملہ میں عرض کروں. اگر ہمیں ایک صادق قضیہ معلوم ہو جائے تو بہت سے قضایا معلوم ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی اور نے نہیں, نبی صادق مصدق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, خود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہا علی مرد الہی ہے. جیسے ہی ہمیں معلوم ہو جائے فلاں پاکستانی ہے تو بہت سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں, معلوم ہو جائے فلاں عرب ہے تو بہت سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں, معلوم ہو جائے فلاں فارس ہے تو بہت سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں, جب ہمیں معلوم ہو جائے علی مرد خدا ہے تو اس سے کتنے نتیجے حاصل ہو سکتے ہیں. علی مرد الہی ہے, علی اللہ کا ہے, اور ایسا ویسا نہیں ہے. جو تعبیریں ہیں حدیث میں, مسند امام احمد ابن حنبل میں, اور دوسری حدیث کی کتابوں میں, امام نسائی کی خصائص علی میں, طبرانی نے اور بہت سے محدثین نے یہ فقرے نقل کیے کہ پیغمبر نے فرمایا علی ممسوس بذات اللہ, علی ممسوس فی ذات اللہ. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے لرز جاتا ہوں. ترجمہ آسان نہیں, سب لفظ آسان ہے, ترجمہ آسان نہیں, چونکہ ایک لفظ ہے ممسوس, اس کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ ممسوس کہتے ہیں مجنون کو. اب اگر کسی کا ادبی ذوق, ذوق جمال بیدار ہو تو یہ ترجمہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تو اللہ کا مجنون ہے, علی دیوانہ حق ہے, علی دیوانه خدا ہے، علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ممسوس بذات اللہ، دونوں تعبیریں آئی ہیں. جب لوگ شکایت لے کے حضرت علی کی آتے تھے رسول کے پاس، عجب تاریخ ہے علی کی، شکایتیں لے کے آتے تھے، رسول کیا فرماتے تھے؟ لا تشکو علیاً، علی کی شکایت نہ کرو، فَإِنَّهُ لَأَخْشَنُ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں علی بہت سخت ہے، اللہ کے معاملے میں علی بہت سخت ہے، علی کی شکایت نہ کرو، علی اس سے بلند ہے کہ تم اس کی شکایت کرو. اگر علی سے تمہیں کوئی رنج پہنچا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ فی اللہ ہے، یعنی اپنی اصلاح کرو، علی کی شکایت نہ کرو، کہیں نہ کہیں تمہارے اندر خامی ہوگی جو علی نے سختی برتی ہے. رسول کا اسٹیٹمنٹ ہے، رسول کا جملہ ہے. اور پھر ایسے کتنے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے. علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اخشن فی اللہ، علی اخشن فی سبیل اللہ. یا وہ اس سے مشہور تر فقرے، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. کتنے فقرے ہیں، کتنے جملے ہیں، اور ہر جملے سے ہم اور آپ خود کتنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. مثلا جب رسول فرمائیں، اب دیکھیے نتائج حاصل کرنے کے بھی مراتب ہوتے ہیں، کچھ ٹھوس حقائق ہوتے ہیں، کچھ اعتباریات ہوتے ہیں، اور ایک قضیہ، ایک اسٹیٹمنٹ، ایک پرفیکٹ لاجیکل اسٹیٹمنٹ اگر سامنے آ جائے تو اسی سے بہت سے حقیقی قضایا اور بہت سے اعتباری قضایا وجود میں آتے ہیں. جیسے اعتباری کسے آپ کہہ سکتے ہیں، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بحثیں تو بہت ہی پیچیدہ ہیں. اعتباری قضیہ یہی کہ کسی نے کہا وہ پاکستانی ہے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کہا؟ کہ یقیناً یہ پاکستانی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان ضرور جانتا ہوگا. جانتا ہے نہیں کہہ پائے نا آپ، جانتا ہے نہیں کہہ پائے. کیوں ہو سکتا ہے؟ پاکستانی ہے، پیدا ہوا ہو لندن میں، یہیں پروان چڑھا ہو، اور جو کچھ اس کے ماں باپ کو اردو آتی ہو وہ بھی اس نے انگریزی گھر میں بول بول کے بھلا دی ہو. یعنی باپ بجائے اس کے کہ سکھائے اردو، بیٹے نے باپ کو بھی اردو بھلا دی ہو. تو اب یہاں پر حقیقی قضیہ نہیں بن سکے گا، قضیہ کیا بنے گا؟ جانتا ہوگا. اسی طرح بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثالوں میں، اگرچہ مثالوں سے بھی بہت سے مسائل کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت نہ مسائل کی گنجائش ہے نہ مثالوں کی گنجائش ہے. ایک مثال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ علی اللہ کا مجنوں ہے، علی مرد الہی ہے، علی حق پر ہے، علی حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی نہ صرف یہ کہ خود حق کے ساتھ ہے بلکہ حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ بات خود بخود طے ہو جاتی ہے کہ کسی مسئلے میں علی اگر گواہی دے دیں، تو اس گواہی پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو علی کی گواہی کو رد کر دے، उसके सिलसिले में क्या कहा जा सकता है? ये तारीख का जुल्म है, ये तारीख का सितम है कि बाद पैगंबर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक मशहूर कदीये में गवाही दी है, अली गवाही दे रहे हैं, और तख्त हुकूमत पे बैठा हुआ शख्स अली की गवाही को रद्द कर रहा है। अली हक है, तख्त हुकूमत पे बैठने वाले को हक कहेंगे या बातिल? छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन जब इन्हें रियाजियाती तौर पे तय करेंगे ना, देखिए बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो अब हमारे नौजवान यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आपस में जाहिर है कि मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ अदियान के बच्चे मिलते हैं और इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ते हैं और ख़ुद से पढ़ने के बाद नतीजे अक्स करना चाहते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत से हकायक ज़ेर सवाल आते हैं। और चूँकि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह अपना जैसा बशर समझते हैं, तो फिर मसाइल को डिस्कस करने का अंदाज दूसरा होता है, अपने नफ्स पे कयास करके, अपने माशरे पे कयास करके। इसलिए ये मसाइल वो हैं जो कभी फरामोश नहीं किए जा सकते, और ये मुमकिन नहीं है कि हम इन मसाइल को डिस्कस ना करें, मुमकिन नहीं है। कोई भी हो तख्त हुकूमत पर, किसी के लिए कितना ही मोहतरम क्यों ना हो, लेकिन अगर एक अली की गवाही रद्द कर दे तो उसका तमाम एहतराम खत्म हो जाता है, वो शख्स मोहतरम नहीं रहता। किसको रद्द कर रहा है, किस मुंह से रद्द कर रहा है? जिस मुंह से 40 बरस तक कम से कम बुतों की सना करता रहा, उस बुत से इस मर्द इलाही की गवाही को रद्द कर रहा है। ये मसाइल ऐसे नहीं है कि सादा तौर पर आप गुजर जाएं। ये बात कहां से कहां पहुंच गई। एक चीज अकल, मैंने मिसाल में दूसरी चीज के कही पेश की थी कि अगर एक कदिया मालूम है कि अली इमाम है, सिर्फ इतना, अली इमाम है, अली मौजू, इमाम महमूल है, एक कदिया तश्कील पा गया, अली इमाम है। इस एक कदिये से, इस एक स्टेटमेंट से, दो लफ्जों का स्टेटमेंट, कितने नताइज हासिल किए जा सकते हैं। आज ये मैं दूसरी मिसाल अर्ज कर रहा हूं कि अली मर्द इलाही है, अली मौजू, मर्द इलाही होना महमूल, ये एक मंतकी कदिया बना, एक स्टेटमेंट, और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई एंटीथीसिस नहीं है। अली मर्द इलाही है, कोई इसे चैलेंज रूए जमीन पर नहीं कर सकता, मगर यह कि वो अमवी हो। आपको मालूम है अमवियों ने क्या क्या कुछ किया है, और आज भी रूए जमीन पर अमवी जहन कुछ हैं। टीस उठती है जब हम वो किताबें पढ़ते हैं और वो इबारतें नजर के सामने आती हैं जिसमें वो इल्ज़ामात, वो इत्तेहामात जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगाए गए थे। आप हजरात सलावात पढ़ते हुए जरा सा आगे तशरीफ ले, सलावात पढ़ते और बलंतर सलावात पढ़ें और आगे तशरीफ। एक और बलंतर सलावात बहरहाल गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूं, इसलिए कि वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस एक मनहज पे सोचने की कोशिश कीजिएगा। अवलन ये बात याद रखिए कि इल्म की हकीकत में ही तकस्सुर है, तकस्सुर यानी इज़्दियाद यानी बढ़ना। वैसे तो हमारे मशरक़ और ایران کے مشہور فلسفی ملا صدرہ نے نظریہ حرکت جوہریہ پیش کیا ہے، یعنی تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ، یعنی سبسٹینس میں موومنٹ ہے، یہ نہیں کہ موومنٹ الگ ہے سبسٹینس الگ ہے، سبسٹینس میں موومنٹ ہے۔ یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے، خود فلسفیوں میں کل بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے، آج بھی کم سے کم دو ایک ایسے استاد فلسفے کے ہیں قم ہی میں موجود ہیں جو اس نظریے کے مخالف بھی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، لیکن بیشتر وہ اساتذہ ہیں فلسفے کے اور وہ فلاسفہ ہیں جو اس نظریے کی حمایت میں کہ سبسٹنس میں موومنٹ ہے۔ موومنٹ بہت بڑی حقیقت ہے، بقول علامہ اقبال کے ثبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں، بڑا اچھا مصرعہ ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تغیر کو ثبات ہے، چینج کو ثبات ہے۔ تو یوں تو ہر شے میں حرکت ہے، لیکن علم میں جو حرکیت اور حرکت ہے اور جو تابکاری ہے، جو ریڈیشن ہے، وہ بے نظیر ہے۔ علم ممکن نہیں ہے کہ جامد رہ جائے، علم ممکن نہیں ہے کہ جامد رہ جائے، ایک آن علم جامد نہیں رہ سکتا۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں، سورج سے نکلتی ہوئی کرن کو چٹکی میں پکڑ سکتے ہو؟ نہیں پکڑ سکتے۔ سورج سے نکلنے والی کرن کو چٹکی میں پکڑ کے روک سکتے ہو؟ نہیں۔ وہ روشنی کی کرن ہے، تتلی نہیں ہے جو چٹکی میں آ جائے، روشنی کی کرن وہ بڑھتی رہے گی آگے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ریڈیشن مسلسل ہو رہا ہے، علم ان تمام چیزوں سے آگے، جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں اس سے علم ناقابل قیاس ہے، یہ ایلیمنٹس علم کے مقابلے میں بمنزلہ جامد کے ہیں۔ یہ سورج کی کرن یہ بمنزلہ جامد کے ہے، اس لیے کہ سورج کا نور نور مادی ہے، علم نور غیر مادی ہے۔ اس لیے علم میں جمود ممکن نہیں ہے، علم میں ہمیشہ برکت ہوتی رہے گی۔ یہ راز ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک میٹر زمین خود سے دو میٹر نہیں بن سکتی، مگر ایک حقیقی قضیہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رہ جائے، اس میں برکت ہوگی۔ بس ذہن وہ چاہیے، ظرف قلب وہ چاہیے، ظرف حیات وہ چاہیے کہ جو اس لائق ہو کہ اس میں علم اپنی تابکاری دکھا سکے۔ ظاہر ہے سائنٹیفک مثال ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہر جگہ آپ رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں رکھ سکتے نا، نہیں رکھ سکتے، خطرناک بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو معصوم کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ فرمایا ہے دیکھو علم عطا کرو تو اہلیت دیکھ کر عطا کرو، نااہل کو علم دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ علم عطا کرو، یہ نہ نسل پرستی ہے نہ قوم پرستی، یہ حق پرستی کی بات ہے۔ اس وقت جو مذہب میں بھی بہت سے خلفشار، ایک خلفشار برپا ہے، ہر شخص انا ولا غیری کا کلمہ زبان پر جاری کیے ہوئے، ہر شخص اجتہاد کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر شخص اپنی نائے، میں یہ سمجھتا ہوں نااہلوں تک تھوڑا سا علم پہنچ گیا تو یہ ہو گیا، تھوڑا سا علم نااہلوں تک۔ ورنہ جہاں علم ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں شان کیا ہوتی ہے؟ وہاں گفتگو پر سکوت غالب رہتا ہے، अली इब्ने अबी तालिब कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है। गुज़िश्ता दो रोज से कल और आज मैं इल्म की यूनिट डिस्कस कर रहा हूं, मगर याद रखिए कि ये इस जमान व मकान के लिहाज से है। हकीकतन इल्म काबिले पैमाइश नहीं है। और पैगंबर ने कितना इल्म अली को दिया, अल्लाह ने कितना इल्म अली को दिया, अली कितने बड़े आलिम है, कोई पैमाइश का मेयार हमारे पास नहीं है। इतने बड़े इल्म के बावजूद जब तक पैगंबर जिंदा रहे अली ने सलूनी नहीं कहा। इसे कहते हैं जर्फ, इसे कहते हैं जर्फ। जब तक हुजूर जिंदा है, हुजूर मदीनतुल इल्म मौजूद है, जब शहर मौजूद है तो दरवाजा नहीं बोल सकता है ना। ये करके दिखा, ये अदब, ये अखलाक, ये मेयार कायम करके दिखाया। हुजूर जब तक मौजूद है, अली ने सबान पर सलूनी का दावा नहीं किया। कोई अहम खुतबा नहीं नजर आता कि जहां रसूल मौजूद हो अली ने खुतबा दिया हो। कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती कि रसूल ने, रसूल मौजूद हो अली ने कहा मेरा ये मशवरा है। और बहुत सी आप हदीस की किताबें पढ़ें, लोग नाज करते हैं कि हुजूर को फलां ने मशवरा दिया, फलां ने मशवरा दिया, फलां ने मशवरा दिया। मशवरा देने वाले अपने इल्म की गवाही नहीं, सफाहत की गवाही दे रहे थे। एक मरीज डॉक्टर के सामने बैठ के कहे कि ये दवा नुस्खे में लिख दीजिए, सुभान अल्लाह, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। जो खुद मरीज है डॉक्टर के पास बैठा है और फिर रहा भी नहीं जाता, इज़्तिराब जहल परेशान करता है बार बार, और वो डॉक्टर नुस्खा लिख रहा है, कह रहे हैं ये दवा लिख दीजिएगा। अब डॉक्टर उस मरीज के साथ क्या सलूक करेगा वो तो डॉक्टर जाने, मगर हमारा रसूल साहिब खुल्क अजीम था। वैसे लोगों को भी बर्दाश्त किया रसूल ने, जो बात बात पे मशवरा देते थे। मगर मुझे नहीं मिलता। हाँ, जब रसूल ने किसी मसले में पूछा हो कि अली बताओ तुम्हारी राय क्या है, उस वक्त दी होगी कोई राय। और ये मिसाल है, अली की दी हुई राय पैगंबर को पसंद आई लेकिन किसी के दिल में पैवस्त हो गई, और ऐसी पैवस्त हुई कि रसूल के बाद भी इंतकाम लेने के लिए जंगें कर डाली। जंग अली की एक राय के इंतकाम पर जंग। बहरहाल गुफ्तगु समेट लूं, अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम का ये इरशाद गिरामी कल, जाहिर वक्त तो इतना ही होगा, अब ये कुदरत तो हम लोगों में है नहीं कि हम सूरज को रोक लें, ठहरा लें या पलटा दें। लेकिन बहरहाल जिक्र अली है। मैंने अभी कहा था ना एक जुमला कि इल्म में खुद तकस्सुर है और बेनज़ीर तकस्सुर है, यानी ये नूर मादी, ये सूरज का नूर या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये सब उसके सामने कुछ नहीं है। जितना तकस्सुर, जितना रेडिएशन, जितनी ताबकारी इल्म में है, और जिक्र अली खुद इल्म है। इसलिए मुझे यकीन है कि वक्त पर मैं गुफ्तगू तमाम कर दूंगा, लेकिन आपके दिल और दिमाग में अगर जिक्र अली मौजूद है तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और कोशिश यही कीजिए, कोशिश यही कीजिए, सिर्फ मजलिस तक जिक्र महदूद ना रहे। आप जहां भी हों, जिंदगी के जिस मैदान में भी हों, आपके दिल में अली होना चाहिए। آپ کے دماغ میں علی کی آواز ہونی چاہیے جہاں بھی ہوں آپ. اگر یہ صفت رہے گی تو آپ محمد سے بھی قریب رہیں گے, اللہ سے بھی قریب رہیں گے. علی معیار ہے, علی میزان ہے, علی مقیاس ہے, علی خود پیمانہ ہے, علی خود فرقان ہے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی اتنی دیر میں چھوٹی چھوٹی مثالوں میں کہ ایک قضیے سے بہت سے قضایا وجود میں آ سکتے ہیں, تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اس روایت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ روایت بھی کس وقت کی روایت ہے, اور اس روایت کو علماء شیعہ سے زیادہ علماء غیر شیعہ نے نقل کیا ہے کہ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا, وصال رحلت پیغمبر قریب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ. لوگوں نے کسی کو بلایا, حضور نے منہ پھیر لیا, کہا میرے بھائی کو بلاؤ. پھر کسی اور کو بلایا گیا, حضور نے پھر منہ پھیر لیا, کہا میرے بھائی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا. یہ روایت موجود ہے, میں ایک حرف اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. جب جناب امیر تشریف لائے تو رسول اللہ نے وہ چادر جو آپ کے سینے پہ پڑی ہوئی تھی, علی کا سر اس چادر کے اندر لے لیا اور خود اس چادر سے اپنا سر بھی ڈھک لیا اور علی سے گفتگو کرنے لگے. یہ روایت علماء غیر شیعہ نے علماء شیعہ سے زیادہ نقل کی. علی سے گفتگو کرنے لگے اور اس کے بعد جب علی جدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی کیا گفتگو کی, یہ راز کی باتیں کیا تھیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے رسول نے, رسول خدا نے, میرے حبیب نے, میرے بھائی نے مجھے 1000 ابواب علم تعلیم کیے, جن میں سے ہر باب سے میں 1000 علم پیدا کرتا ہوں. کس وقت کی بات ہے؟ یعنی گویا جا رہے ہیں اس دنیا سے حضور, اور القائے نسبت کے ساتھ وہ خزانہ علم الہی, وہ اسرار ختم نبوت جو آپ کے سینہ اقدس میں ہیں, وہ علی کے سپرد کر رہے ہیں, وہ وصی کے سپرد کر رہے ہیں, وہ اپنے بعد ہونے والے مولا اور ولی کے سپرد کر رہے ہیں. اور خود امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رسول کی آنکھ بند ہوئی, رسول نے رحلت فرمائی, تو اس کے بعد پہلا موقع وہ ہے جب آپ نے کہا سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی, پروردگار انہیں جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر مقام عطا فرمائے, جنہوں نے 15 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام شناسی, 15 جلدوں میں صرف کتاب ہے امام شناسی, اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب امیر نے یہ دعویٰ ایک بار نہیں کیا ہے, بلکہ بعد پیغمبر اپنی زندگی میں 14 مرتبہ سلونی سلونی کی دعوت کی ہے, 14 مختلف مواقع پر, جس میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب آپ جنگ نہروان سے واپس آئے ہیں اور آپ کی شہادت کا زمانہ قریب تھا, اس وقت بھی آپ نے سلونی سلونی ارشاد فرمایا. بس گفتگو روک رہا ہوں عزیزان محترم, بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے, نہ فضائل پڑھ سکتا ہوں نہ مصائب. یہاں پہ ایک روایت ملتی ہے کہ جناب امیر کے پاس ایک یہودی آیا ہے, جب آپ نہروان سے, جنگ نہروان سے واپس آ رہے ہیں, اور اس نے پوچھا کہ یا علی آپ وصی رسول ہیں؟ کہا بلا شک, قسم ہے پروردگار کی میں روح زمین پر وصی محمد ہوں. کہا تو پھر یہ بتائیے, یہ صحیفہ جو میرے پاس ہے, اس صحیفے کے مطابق آپ کے کچھ خاص امتحان ہوئے ہوں گے زندگی میں, جس میں سے 14 خاص امتحان ہیں، جو 7 امتحان تو رسول کی زندگی میں آپ کے ہوئے ہیں اور 7 امتحان آپ کے رسول کے بعد ہوئے ہیں. کہاں؟ بیٹھ جا، میں بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے امتحان ہیں جو میرے رسول کی زندگی میں ہوئے اور وہ کون کون سے امتحان ہیں جو میرے رسول کی زندگی کے بعد ہوئے. وہ 7 امتحان اس صحیفے کے مطابق جو اس کے پاس تھا. تفصیل میں جانے کے بالکل ایک لمحہ اب میرے پاس نہیں ہے وقت، گفتگو تشنا رہی جاتی. آپ نے 13 امتحان بیان کیے اور محبان مولا اس کے بعد آپ رکے اور اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا 14واں امتحان باقی ہے. اور 14واں امتحان یہ ہے جب میرے سر کے خون سے میری یہ ریش، میرے محاسن سرخ ہو جائیں گے. یہ 14واں امتحان ہے جو باقی ہے کہ میرے ہی سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی. قریب بیٹھے ہوئے عزیز اصحاب چاہنے والے تڑپ گئے، سب کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. وہ یہودی ایمان لے آیا، مومن ہوا اور پھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ رہا. چند روز تو زندگی کے باقی رہ گئے تھے، بس وقت ختم ہو چکا ہے. میں نے خود یہ روایت کتاب میں پڑھی، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب امیر پر ابن ملجم نے وار کیا ہے، اس وقت وہ یہودی جو مسلمان ہو چکا تھا وہ بھی مسجد میں موجود تھا. جب جناب امیر المومنین کو لے کر گھر آ گئے، یہ یہودی گھر میں بھی آیا امام کی عیادت کے لیے. ظاہر ہے اس وقت مومن ہو چکا ہے، یہ تو پہچان کے لیے میں یہودی کہہ رہا ہوں. اور اس نے جب گرفتار ہو کے ابن ملجم آیا تو امام حسن سے کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اسے قتل کر دیں، اسے سزا دیں، اسے فوراً سزا دیں، اس لیے کہ میں نے جس صحیفے میں علی کے فضائل پڑھے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص قابیل اور قیدار سے زیادہ شقی ترین فرد ہے. روح زمین پر اس سے بڑا شقی کوئی شخص نہیں آئے، اس لیے جس قدر ممکن ہو جلد از جلد اسے سزا دیں. بس یہی فرق ہے ایک عام مومن کا اور علی ابن ابی طالب کا. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ اسے جلد از جلد سزا دیں، ادھر علی کہتے ہیں نہیں بیٹا حسن، اسے ایسی جگہ سلاؤ جہاں اسے اذیت نہ ہو، اسے وہ غذا دو جو غذا تم خود کھاؤ، اور جو شربت تم نے مجھے دیا ہے اسی شربت سے اسے سیراب کر. اللہ اکبر، یہ ہے علی. دنیا حیران ہوتی ہے، عاجز ہوتی ہے کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں. علی کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، آج بھی علی کی شب شہادت ہم اتنا گریا کیوں کرتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. علی کی معرفت تو پیدا کرو، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم گریا کیوں کرتے ہیں. علی کے غم میں اور آل علی کے غم میں، محمد اور آل محمد کے غم میں ممکن نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں. کس طرح ممکن ہے؟ یہ ہے علی جو اپنے قاتل کے لیے وہی شربت تجویز فرما رہے ہیں جو شربت خود آپ نے نوش فرمایا ہے. اور اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حسن اگر میں اپنے اس زخم سے جابر ہو گیا، اگر میں زندہ رہا تو اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں، میں چاہوں تو اسے سزا دوں، لیکن اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو ہے حسن ایک ضربت سے زیادہ اس کو نہ لگانا، اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایک ہی ضرب تو لگائی ہے، ایک ہی وار تو کیا ہے. یہ ہے عدل علی. علی کا قتل، علی کی شہادت، علی کی شہادت نہیں ہے، عدل الہی کی شہادت ہے. علی نے خود ایک مقام پہ فرمایا ہے انا قتیل العدالہ, میں عدال کہیں کشتہ عدالت ہوں. علی ہاں بس گفتگو ختم ہو چکی, وقت ختم ہو چکا, گریے کا حق ادا نہیں ہوا, مصائب کا حق ادا نہیں ہوا. میں عرض کروں جب قاتل پہ اتنی شفقت ہے علی کی تو جو واقعاً دنیا میں مظلوم ہوں گے, محروم ہوں گے, ضعیف ہوں گے, ناتواں ہوں گے, کمزور لوگ ہوں گے, ان پر کتنی شفقت ہوگی علی کی. یہ اس روایت سے سامنے آتی ہے بات کہ جب بعد دفن امیر المومنین حسن واپس آ رہے تھے تو خرابے سے ایک آواز اٹھ رہی تھی, کراہنے کی آواز, ایک فریادی کی فریاد اٹھ رہی تھی. امام حسن پہنچے, امام حسین پہنچے اور پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ایک محتاج ہوں, ایک مریض ہوں, ایک بےکس ہوں. کہا پھر تیری دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کہا روزانہ ایک شخص آیا کرتا تھا جو میری غذا کا بھی اہتمام کرتا تھا, میری دوا کا بھی اہتمام کرتا تھا, میرے پاس بیٹھ کر دل سوزی کی, غمخاری کی باتیں کیا کرتا تھا. کہا وہ کون ہے؟ کہا جب بھی میں پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا میں ایک بندہ خدا ہوں, میں ایک بندہ خدا ہوں, تجھے میرے تعارف سے کیا غرض ہے؟ اللہ کی طرف سے میں تیرے لیے مامور ہوا ہوں. امام حسن نے ایک مرتبہ کہا بس اب خاموش ہو جا, اب اس کے بعد وہ آنے والا نہیں آئے گا, وہ کوئی اور نہیں, علی وصی رسول, وہ علی امیر المومنین, وہ علی امام المتقین تھے جنہیں ہم ابھی سپرد لہد کر کے آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامره. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما, معبود ہمارے دلوں کو اور ہمارے وجود کو, ہماری روحوں کو, ہمارے نفوس کو حب علی و ذکر علی سے معمور رکھ. پروردگار روح زمین پر جہاں جہاں بھی عاشقان محمد و آل محمد ہیں ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار اعداء محمد و اعداء آل محمد کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں اہل طاعت و ولایت بنا دے اور ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہل طاعت و ولایت کو خلق فرما.